الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. وقال تعالى يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النذر فهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله النافر والمنذور إليه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کل جو مضمون شروع کیا تھا یہ دراصل آج جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں اسی کی تمہید کے طور پر. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت فرمانے کا حکم دیا. وہ جو کل کے مضمون میں آیا تھا والذین ہم نے فروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت ہماری طرح فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. گویا شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْتِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ. تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور بے رونق بنا دے. بد نگاہی کی وجہ سے جہاں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بد نگاہی کرنے والے کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی. ظاہری اعتبار سے کیسا ہی حسین و جمیل ہو لیکن اس کے چہرے کے اوپر نور نہیں ہوتا, نور ختم ہو جاتا ہے بدنگاہی کی نوعی سے کیا جاتا ہے. تو بہرحال نگاہ کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کی. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جسم اور اس جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اعضاء فٹ کر دیے ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, دل ہے, دماغ ہے, یہ سارے اعضاء اور پورا جسم بلکہ سب کچھ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء کی شکل میں جو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. گویا کچھ دنوں کے واسطے بطور عاریت جیسے کسی سے مانگی ہوئی چیز لی جاتی ہے استعمال کرنے کے واسطے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعضاء, یہ جسم ایک مخصوص اور مقررہ مدت تک کے لیے استعمال کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں دیا ہے. اب جب مالک ہم ہیں نہیں, مالک کو اللہ تعالیٰ نے اس کو, تو اب مالک نے جب اس کو ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا تو ضروری ہوگا کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے جو شرائط ہم پر لاگو کیے گئے ہیں ان کا لحاظ کیا جائے. کوئی بھی آدمی حکومت کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دے, کوئی ادارہ کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دے, کوئی شخصی طور پر کوئی آدمی اپنی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دے, تو وہ استعمال کے وقت جو شرائط پیش کرتا ہے کہ اس طرح آپ کو یہ کرنا, اسی انہیں شرائط کے لحاظ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ مجرم قرار دیے گا. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی, آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ بینائی سے محروم ہیں ان سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب عالم کھول دیا, جو ان کے پاس بینائی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں, یا جو پہلے کچھ پیدائشی نہیں ہے یا پہلے تھی اور پھر محروم کر دیے گئے, جو تھی اور محروم کر دیے گئے وہ تو اور زیادہ اس کا احساس کرتے ہوں گے کہ یہ کیسی بڑی نعمت. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے, اور ایسی عجیب و غریب نعمت اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی, اب ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی فیس نہیں دینی پڑتی, نہ کوئی اس کے اندر تیل ڈالنا پڑتا ہے, نہ اس کی کوئی اوور ہالنگ کرنی پڑتی ہے, کچھ بھی نہیں. بس آدمی پیدا ہوا جب سے برابر استعمال کرتا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ موت تک اس نعمت کو باقی رکھتے ہیں. اللہم مدینا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أعیزنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پاکیزہ دعائیں سکھائی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوا عطا فرمائے, کیونکہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں آدمی ان قوا کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے, آنکھیں چلی جاتی ہیں, کان کام کرنا بند کر دیتے ہیں, زبان گونگ ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سنائی کہ دعا یہ بھی کرتے ہو کہ اللہ مکینا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أعیزنا, کہ اللہ جب تک ان کو ہمیں زندہ رکھے تو ہمیں ہمارے کانوں سے, ہمارے آنکھوں سے اور دوسرے جو قوات نے عطا فرمائے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع عطا فرمائے. اللہم جعلہ الوارث منا, اللہ ہم جاویں اور ہمارے باپ تک یہ رہے, ان کو ہمارا وارث پر. وارث تو وہی ہوتا ہے جو مرنے والے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. گویا ہم جب دنیا سے جاویں ایسی حالت میں جاویں کہ ہماری یہ قوا ان میں کوئی کمی نہ آئے, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں سبھی آدمی استعمال کرتا ہے اس کے لیے بڑی جو ہے بشارتیں بھی ہے. حدیث میں آتا ہے مامی ولد بار ينظر الى ابويه نظرة رحمة الا نظرة رحمة الا كتب الله له في كل نظرة حجة مبرورة. جو مطیع اور فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف شفقت کی نگاہوں سے اگر دیکھے گا تو اس کی ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا کرے. تو بہت سستا سودا, حضرات صحابہ نے جب سنا تو فوراً پوچھا یا رسول اللہ ولو کی یوم میات مرا، ایک آدمی اپنے ماں باپ کو جو نیکیوں پر فرمانبردار ہے اپنے ماں باپ کا دن میں 100 مرتبہ شفقت کی اور جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو کیا اس پر ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو جواب میں نبی کریم صاحب نے فرمایا نام اللہ اکبر و اطہر، جی ہاں اللہ کی خزانے میں کام کمی ہے، جیسے انسان کا حال ہے کہ کسی جو ہے کسی کام پر جو ہے کوئی اعلان کر دیتا ہے کہ یوں کوئی آدمی ان سوالات کا جواب آ جائے تو اس کو صحیح جواب جو دے گا اس کو 5,000 روپے انعام ملے، مجھے خیال آیا کہ بہت سارے لوگ صحیح جواب دے سکتے ہیں، چاہے جو پہلا آدمی ہوگا اس کو ملے گا، یہ انسان کا حال ہے، اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے اور اس کی ذات بھی بڑی پاکیزہ ہے، وہ اگر ہر نظر پر غیر حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے تو وہاں کون سی کمی ہے؟ تو بہرحال دیکھو اس نگاہ کو صحیح استعمال کرنے میں کتنی بڑی، وہ اس کے اوپر مشارت سنائی گئی، حدیث سناتا ہے کہ جب شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اپنی بیوی کو وہ جو ہے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، بیوی اس کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ مہاراج یہ محبت کی نظر بھی بیوی پر ہی ڈالنی چاہیے، آج کل تو بیوی پر تو محبت کی نظر ہے نہیں، نفرت کی ہے اور پرائی عورتوں کے اوپر جو ہے وہ محبت کی نظریں ڈالی جا رہی ہیں۔ مہاراج یہ جو ہے نگاہ کی حالت، اس کی بڑی تاکید آئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمائی دیا اور یہ متنبہ کر دیا ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، جہاں کی کہ یہ کان ہیں، آنکھیں ہیں اور دل ہیں، اور یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے متعلق قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے اس کو کس طرح استعمال کیا، اللہ کے حکم کے مطابق یا اس کے خلاف، اور اگر کوئی آدمی غلط استعمال کرتا خاص کر کے آنکھ کا غلط استعمال، یہ آنکھ کا غلط استعمال ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ بڑے بڑے مجمع میں بھی آدمی اگر اس کو غلط استعمال کر لے تو وہاں بیٹھے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا، کھانچا مار دیتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے اور بھی دیکھ لیا صحیح نہیں تھا، دوسرے لوگ اپنے کام میں ایسے مشغول تھے، تو گویا سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تم تعالیٰ کی طرف سے جیت کر پتہ چلے تو ہو، باری تعالیٰ فرماتے یا عالم و خائن تلال یہ آدمی کی آنکھوں کی خیانت کو، یعنی وہ جو غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ جانے اللہ تو سارا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، علم یا عالم جن اللہ، آدمی جب بھی کوئی کام کرے تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، دل میں یہ استحصال ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو ہمارے اکابر کے یہاں تو باقاعدہ اس آیت کا علم عالم جن اللہ کا مراقبہ کرایا جاتا ہے، تھوڑی دیر استحصال کی کسی کو بڑا کرتے گیا 24 گھنٹے آدمی کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو اس کو یہ خیال باقی رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا۔ تو بہرحال یہ جو نگاہ کی حفاظت ہے اس کو بہت اہمیت دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اس بدنگاہی کو، یہ بدنگاہی کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، بدنگاہی کے مستحق کون کون سی چیزیں ہیں، تو بدنگاہی کو حضور فرماتے ہیں نظر تو سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ بدنگاہی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر، پہلے زمانے میں جو ہے یہ آج کل کے جو مارنے کاٹنے اور ختم کرنے کے آلات ہیں بندوق اور یہ رائفل اور فلانا اور یہ کوئی چیز تو تیر ریوالور، بلکہ تیر تھے، نرزے تھے اور تلواریں تھیں، تو کوئی زمانے کے اندر کوئی دشمن دور ہے تو اس کو ہلاک کرنے کے لیے عام طور پر تیر ہی استعمال کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تھا نہیں، تو تیر کا حال تو یہ ہے کہ اس میں ایک لکڑی کے آگے لوہا کا نوکیلا لگا ہوا ہوتا ہے، اب اگر وہ اپنے نشان پر گیا اس کے سینے میں آر پال ہو گیا تب تو ٹھیک ہے اس کو ہلاک کرے گا، لیکن ذرا اگر ادھر ادھر ہو گیا یہاں جو ہے اس کے بازو پر سے خراش ڈال کر کے نکل گیا، الگ گلے کے اوپر تھوڑی سی معمولی سی خراش ڈال کر کے نکل گیا اور وہ بچ جاتا، پہلے زمانے میں ایک تدبیر اور کرتے تھے
اس چیز کے اندر جو لوہا لگایا جاتا تھا اس لوہے کو وہ زہر کے اندر رکھتے تھے, اس کو زہر میں بجھانا کہتے ہیں, زہر میں رکھتے تھے اور پھر اس کی زہریلے چیز کو چلاتے تھے کہ خالی کوئی خراب بھی اگر لگ گئی تو بھی وہ بچ سکتا, وہ زہر کے اثر سے ختم ہو جاتا. یہ بدنگاہی کو شیطان کا زہریلا تیر کہتے ہیں, گویا شیطان اپنے اس تیر کے ذریعے سے بدنگاہی کرنے والے کا ایسا شکار کرتا ہے تو اس کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھو یہاں یہ تیر چلانے والا بدنگاہی کرنے والا خود اس کا شکار ہو جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تیر ہے بدنگاہی کہ خود چلانے والا ہی اس کا شکار ہوتا ہے, یعنی اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے, مرتا ہے, ختم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بدنگاہی جو ہے حضور فرماتے ہیں شیطان کا زہریلا تیر, اس سے بچنے کے لیے جو آدمی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سنایا کہ اللہ کے خوف سے جو آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی ایمان کی کیفیت پیدا فرمائیں گے جس کی حلاوت کو وہ محسوس کرے گا. گویا جب اس نے اللہ کے خاطر کی قربانی دی, لیکن نفس میں تقاضے تھے, دل چاہتا تھا, نفس جو ہے اس کو ابھار رہا تھا کہنے کی اور جا رہی ہے, اس کو دیکھ لو ایک نگاہ سے, شہوت سے لذت اٹھا لو, لیکن اللہ کے ڈر سے اللہ کے خاطر اس نے اپنے آپ کو روکا. اور یہ تکلیف روکنے میں تکلیف ہوگی, یہ جو تکلیف برداشت کی اس کی طرف سے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے باپ اپنے بیٹے کو کسی غلط کام سے روکتا ہے, بیٹا ایسا مت کرے, اب باپ بھی دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کے لیے اس غلط کام کرنے کے اسباب موجود ہیں, اس کے باوجود میرے حکم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور چیزیں جھیلتا ہے, تو ظاہر ہے کہ باپ بیٹے کی تکلیف پر اس کو کتنا بڑا انعام دے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بدنگاہی سے بچنے پر جو ہے وہ یہ جو انعام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک ایمانی کیفیت پیدا کرتا ہے جس کی حلاوت کو آدمی محسوس کرتا ہے, اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. وہ آدمی جب اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کو ایک خاص لذت کی کیفیت ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں. آج کل ہم نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پر یہ عبادات کو جیسا ہمیں لطف آنا چاہیے, جیسی لذت آنی چاہیے, جی کو جس میں جیسا مزہ آنا چاہیے جو نہیں آتا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بدنگاہی. بدنگاہی سے اپنے آپ کو نہایت بچانا بہت ضروری ہے, اور اس بدنگاہی کا ایک حصہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عبادات کا نور ختم ہو جاتا ہے. بدنگاہی کی وجہ سے عبادات کا نور ختم ہو جاتا ہے. دیکھو ہم یہ جتنی بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, اور جتنی نیکی کے کام کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان نیکی کے کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اجر اور ثواب ملتا ہے, ہمارے نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے قلب میں ایک مخصوص کیفیت پیدا ہوتی ہے, ان کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے نورانی کیفیت, اسی کو نور طاعت سے ثابت کیا گیا کہ ان طاعت کی وجہ سے, ان نیکی کے کاموں کی وجہ سے قلب کی حالت میں تبدیلی آتی ہے, دل کی حالت میں تبدیلی آتی ہے, اسی کو نور طاعت سے. اور جتنی آدمی طاعت کرتا چلا جائے گا قلب کی یہ کیفیت کیسی بدل کی جائے گی, یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پورا قلب نورانی بن جائے گا اور اس کے لیے طاعت کا انجام دینا آسان ہو جائے گا. تو یہ تو طاعت کی وجہ سے قلب میں جو کیفیت نورانی پیدا ہوتی ہے, یہ بدنگاہی کی وجہ سے وہ نور کیا ہو جاتا ہے, نتیجہ کیا ہوگا, ہم اور آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, بھلے ان تسبیحات نماز وغیرہ کی وجہ سے ہمارے نامۂ اعمال میں ثواب ملے گا, لکھا جائے گا, اور نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ادا کرنے کی وجہ سے ہمارا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا, ذمہ بھی بری ہو جائے گا, لیکن ان طاعات کے نتیجے میں ہمارے قلب کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے, جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے وہ ہوگی, یہ زندگی بھر کرتے رہے. یہ ہے یاد کر ہماری عبادات سے ہمیں جو فائدہ نہیں پہنچتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے. تو بہرحال یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدنگاہی جو ہے
وہ اور بہت سارے گناہ تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے قلب کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہوتا اور اس کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی. جو آدمی اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اپنے دل کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور اپنے دل کا کانٹیکٹ اور رابطہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا. اسے وہ بڑے بڑے اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. ہر ایک گناہ کی اپنی ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے. یہ ویسے کہنے میں ان گناہوں کی ٹکر کا نہیں ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے قلب کی اصلاح نہیں ہوتی. جب تک کہ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہاں تک قلب کی اصلاح ہونے والی نہیں. اتفاق تمام سب جائے گا. اسی لیے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہے اپنے آپ کو بچانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی بڑی دیر کر لانا اللہ ناظر والمنظور الیہ, دیکھنے والے پر بھی لانا, بدنگاہی کرنے والے پر بھی, اور جس پر بدنگاہی کی گئی ہے اس پر بھی لانا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بدنگاہی کرنے والے پر لعنت کا ہونا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, لیکن جس کی بدنگاہی کی گئی تو وہاں مراد گویا جس پر بدنگاہی کی گئی مثلاً اجنبی عورت ہے. اس اجنبی عورت نے اپنے آپ کو بے پردہ ظاہر کیا جس کی وجہ سے اس کو بدنگاہی کرنے کا موقع ملا, تو اس صورت میں اس پر بھی لانا. اگر اس کی طرف سے کوئی قصور نہیں پایا گیا تو اس صورت میں منظور, اس کو دیکھا جائے وہ لعنت کا حصہ نہیں بنے. وہ لعنت کا حصہ اسی صورت میں بنے گا کہ اس بدنگاہی کے وجود میں آنے میں اس کو بھی کچھ دخل ہو, اس کے کسی عمل کو دخل ہو, وہ بے پردہ آئے یا اس کے پردہ حجاب کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کی, جو بھی ہو. بہرحال اگر ایسا ہے تو اس صورت میں وہ بھی لعنت کا حصہ, اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی لعنت کا حصہ. لعنت سے کتنی خطرناک ہے, لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کا, لعنت کے اندر رہتے ہوئے آدمی کبھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یہ بات ہے, جو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں آپ پیدا ہوتا اس کی وجہ یہی ہے. اس لیے اس کی بڑی تاکید آدمی فرماتے ہیں, من نظر الى محاسن امرات ملک لعنت کی آئینے ہی عمر کیا. کسی عورت کے حسن جمال کو کوئی آدمی اگر دیکھے گا لذت لے کر کے شہوت کے ساتھ, تو اس کی آنکھوں کے اندر قیامت کے روز پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ معمولی سا تنکا یا معمولی سا ذرہ ہماری آنکھ میں پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تو پھر پگھلایا ہوا شیشہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اگر یقین یا ایمان ہے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے پوچھا کہ ابھی تمہارے سامنے جو ہے سانپ آئے کاٹنے کے لیے تو تم کاٹنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا میں نگاہی سے بچ نہیں سکتا. کہ کیسے اپنے آپ کو سانپ سے بچا دیا؟ اس لیے کہ اس کے نقصان کا یقین ہے, اس کے نقصان کا بھی اتنا یقین ہو جائے تو لالا مالا اس کے لیے اپنے آپ کو بچانے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو, ہمارے دل کی اصلاح ہو جو ہے, تو اس صورت کے اندر ضروری ہے کہ ہم بدنگاہی سے بچنے کا اہتمام کریں. اب یہ بدنگاہی ہے کیا؟ بدنگاہی یعنی آدمی کا کسی پرائی نامحرم, نامحرم عورت اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کے ساتھ نکاح درست ہو, زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کے ساتھ نکاح درست ہو. نامحرم عورت کے علاوہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے وہ محرم کہلاتی ہے. جیسے ماں ہے, دادی ہے, نانی ہے, بیٹی ہے, پوتی ہے, نواسی ہے, بھائی بہن ہے, بھانجی ہے اور بھتیجی ہے, اور یہ وہ عورتیں جن کے ساتھ کسی بھی وقت زمانے میں کسی بھی موقع فی الحال کسی وجہ سے رکاوٹ لگی ہوئی ہے, کسی دوسرے کے نکاح میں ہے, دوسرے کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے, لیکن یہ دوسرا اگر طلاق دے دے گا عزت پوری ہو جائے گی تو آپ اسے نکاح کر سکتے. تو وہ یہ نامحرم کہلاتی ہے, پرائی عورت نامحرم. اور بیریش لڑکے, یہ بیریش لڑکے جو ہوتے ہیں جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی, کہ عام طور پر اس کی طرف میلان ہوتا, یہ آج کل بہت بڑا فرق ہے. خاص کر کے اسکول کالج مدارس کے اندر جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے کام کرنے والے ہیں, وہ اس کے اندر بڑی مصیبت. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا مستقل ایک رسالہ ہے حضرت کا نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت. اس نگاہ کی حفاظت سے اس لفظ میں حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں طرح طرح کے جتنے برپا ہو رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک کتنا بنی ہوئی ہے، اس سے زنا اور نواست کا مرض آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس میں وہ ساری عمر مبتلا رہتا ہے، دارے کے خسارے میں مبتلا رہتا ہے، جانے کی تو اطلاع ملتی ہے، بتا اوقات وہ توبہ کر کے اپنے کو صحیح پھیل سے بچا لیتا ہے، لیکن نواست کا جو آدمی ہو گیا اور فائل ہو یا مقبول، اس کی اصلاح بہت دشوار ہے. جو جراثیم پہلے مت کو اس کے اندر شرائط کر جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے بڑی ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت ہے. یہ بات نہیں کہ شریعت مطالعہ کا علاج میں بتایا ہوں، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کی طور قدم نہیں تھا. آج دنیا میں کوئی اسکول سارے یونیورسٹی ایسی نہیں جس میں یہ مطلب ہو سکتا کہ دینی ادارے تک اس سے محفوظ نہیں. یہ سب اسی بے احتیاطی کا نتیجہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں کی جاتی. یہ جو امرت جس کو کہتے ہیں بیری سرد کے، وہ بھی اسی حکم میں چلان سے بد نگاہی کے سلسلے میں یہ نگاہ کے معاملے میں کیا کیا, کیا احتیاط کرنی ہے. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو مسائل کی شکل، پہلا ایک مسئلہ مرد کو شہوت کے ساتھ کسی طرف کسی کی طرف قصداً نظر کرنا جائز نہیں سوائے اپنی بیوی اور بانی. آدمی اپنی جیوی اور بانی کے علاوہ کسی بھی عورت کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا اس کے لیے جائز. عورت کو شہوت کے ساتھ کسی کی طرف قصداً نظر کرنا جائز نہیں سوائے اپنے شوہر. اجنبی عورت کے بدن سے ملے ہوئے کپڑے پر، عورت کے چہرے پر نہیں، اس کے بدن کے ساتھ جو کپڑے لگے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں اس کے جسم پر ہیں، ان کپڑوں پر نفس کے میلان کے ساتھ یعنی شہوت کے ساتھ نظر کرنا جائز نہیں. ان سارے مسائل کو ذہن نشین، یہ بھی بند نظر، یہ بھی بند نظر. آئینہ یا پانی پر جو کسی عورت کا عکس پڑتا تو اس کو دیکھنا جائز نہیں. اسی بنا پر اس کی اجنبی عورت کا فوٹو دیکھنا بھی جائز نہیں. کہ بڑے بڑے سائن بورڈ ہیں، اخبارات ہیں، انٹرنیٹ ہے، لوگ اس کو عورتوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لذتیں لیتے رہتے ہیں، وہ سب حرام. جس طرح ایک زندہ عورت کو دیکھنا حرام ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا حرام ہے، اسی طرح کسی اجنبی عورت کے فوٹو اور اسی طریقے سے اس کی تصویر کو دیکھنا بھی اسی طرح کا حکم رکھتا ہے. عورت کے بال اور ناخن جو بدن سے جدا ہو گئے ہوں ان کا دیکھنا جائز نہیں. اجنبی عورت، اجنبی عورت کے تذکرے سے نفس کو لذت دینا جائز. سامنے نہیں اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کا تذکرہ کر کے مزے لے رہے ہیں، یہ بھی حرام. اجنبی عورت کے خیال اور تصور سے لذت لینا حرام. حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہو اور اجنبی عورت کا تصور کرے وہ بھی حرام. صحبت اپنی بیوی سے کر رہا ہے اور خیال میں اجنبی عورت کا تصور، یہ اس کے تصور سے لذت حاصل کرنا، یہ بھی حرام. یہ سب خطرناک چیز ہے. اجنبی مرد کے سامنے کا بچا ہوا کھانا عورت کو کھانا یا اس کا برق یعنی عورت کا بچا ہوا مرد کو کھانا اگر لگ سکو اس میں لذت ہو تو یہ کھانا مقبول ہے. جوان عورت کا نام رحم مرد کو سلام کرنا جائز ہے. اجنبی عورت کے بدن دبوانا جائز ہے. اب یہ جو حکم بتایا اور عورتوں کا یہی حکم خوبہو امرت یعنی بیریش لڑکے کا بھی، بیریش لڑکے کے سلسلے میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیریش لڑکے کی مسئلہ بتلاتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امرد حسین کی طرف یعنی بیریش لڑکا حسین ہے اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے، خاص شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت. آگے لکھتے ہیں کہ امام شافعی اور آپ کے اصحاب نے اسی کی صلاح کی. پھر سواسے کا مطلب بتایا ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اناف اور جمہور کا مطلب یہ ہے کہ بیریش لڑکے کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ مطلق نظر اس کی طرف نہ کی جائے، اس میں کیا اندیشہ ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے. ابھی دن حضرت رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ امرت کو دیکھنا، چھونا، تنہائی میں ملنا گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. جو بعض لوگ امرت کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، نہیں، امرت کا بھی وہی حکم ہے جو عزیز جو اس کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا نہایت ضروری ہے. اسی لیے یہ جو ہے ہم ہماری کے ساتھ اختیارات کے سلسلے میں حضرت علی صاحب نے بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیطان انسان پر بتدریج حملہ کر کے قابو پاتا ہے. پہلے اس کی نگاہ کی راہ سے، پہلے اس کو دیکھنے پر آمد ہے، تو اس کے دل کی راہ سے، اس کے بعد سر مجاری کی راہ سے. جو شخص نظر کو قابو میں نہیں رکھتا وہ بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ بیریش لڑکے کی طرح گھور رہا ہے تو تم اس کو متہم سمجھو، اس کے دل میں کھوٹ ضرور ہے. یحییٰ بن معین کے ایک رفیق محمد بن حسن کا حال یہ تھا کہ 40 سال انہوں نے نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھائی، غلط بسر یعنی نگاہ نیچی رکھنے پر برابر آمد رہے. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک نو عمر لڑکا آیا اور ان کے پاس بیٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا تو انہوں نے روک دیا اور اس کو اپنے پیچھے بٹھایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امرت کو دیکھنا بڑی آفت اور اس کا انجام بہت مہلک ہے. حضرت امام ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور دیگر سلف صالحین امالک کے ساتھ اختلاط سے سختی سے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ مجسم کتنا ہے. یہ بھی فرمایا کرتے کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ کسی لڑکے کے پیر کی انگلیوں کو چھیڑ رہا ہے اور اس سے مزہ لے رہا ہے تو یقین کر لو کہ وہ لوٹی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد حضرت امام محمد کو اس وقت تک سامنے نہیں دکھایا جب تک کہ ان کی داڑھی نہیں کرائی. تو سب جانتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جب آئے تو بیریش تھے، داڑھی نہیں زندگی تھے. امام صاحب نے ان کو اپنے پیچھے دکھایا اور ایک مدت تک آج کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ امام محمد رات کے وقت چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہے تھے، داڑھی آ گئی تو وہ جو چراغ کی وجہ سے ان کا جو عکس پڑ رہا تھا دور، اس میں وہ داڑھی کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عکس میں داڑھی ہلتے ہوئے دیکھا تو پھر فرمایا پوچھا کیا داڑھی آ گئی؟ آپ اندازہ لگائیں. آج ہم اہل علم کو یوں کہتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ، تو ایسا بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان سے بچنا کیسے مشکل، کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا امام محمد کو امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں پڑھتے؟ آپ اندازہ ان کو ڈاڑی آ گئی، ڈاڑی بڑی ہو گئی تو ابھی آپ کو پتا نہیں تھا، آپ نے دیکھا ہی یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ ڈاڑی آئی کے لیے. وہ تو وہ اکثر وہاں اوپر اچانک نظر پڑی اکثر پر تو اس میں ڈاڑی نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ یہ حضرات اتنے بڑے بڑے تقوا اور بزرگی کے مقام پر فائل حضرات اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ہمارے تو سوچنے کی چیز یہ ہے. ہمارا شیطان چٹکیوں میں ہمارا تو کھلونا بنا دے گا، ایک سیکنڈ میں ہم کو تو کہاں سے کہاں شیطان پہنچا سکتا ہے. ہمارے ہم دیکھوں کہ وہاں تو کوئی حیثیت ہے ہی. تو یہ حضرات جو تقوا بزرگی اور جو ہے اس کے مقام پر اتنے آئی وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے. آگے بھی کیا اور آگے اور فرما دیا کہ حضرت امام محمد بن حنبل کی خدمت میں ایک آدمی اپنے لڑکے کو لے کر آیا جو نو عمر تھا. آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ میری مجلس میں اس کو لے کر نہ آئے. لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ تو اسی کا لڑکا ہے. فرمایا کچھ بھی ہو ہمارے مشائخ کا یہی عمل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری یعنی خوبصورت لڑکوں سے اجتناب کرتے. حضرت سفیان ثوری ایک مرتبہ غسل خانہ غسل کے ارادے سے تشریف لے گئے، اسی وقت ایک لڑکا بھی غسل کے لیے آیا. آپ نے فرمایا اس نے ہم سے دل کر نکال، فرمایا ایک عورت کے ساتھ ایک شیطان دیکھتا ہوں اور نوکر لڑکوں کے ساتھ دسوں شیطان نظر آتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کو جو وصیت کی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ نوکر لڑکوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنا، یہ کتنے ہوتے ہیں. حضرت امام مالک نے اپنی مجلس اور بچگاہ میں ہماری نوکری لڑکوں کا داخلہ ممنوع کرا دے دیا. حضرت امام یہاں تک خانقاہ میں بھی لوگ لے کر کے آتے ہیں، نہ کہتے ہیں تو بھی کوئی سنتا نہیں، پورا ساری خانقاہ کے اوپر ظلم ڈالتے ہیں اس طرح لا کر. حضرت امام مشرا حافظ سے ایک حسین بانی مسئلہ پوچھنے آئی تو بتا دیا، پر ایک حسین لڑکا آیا تو مسئلہ نہیں بتایا، نگاہ نیچی کر لی، اس کی وجہ چلیا، کسی نے فرمایا میں اس لڑکے کے شیطان سے ڈر گیا. بعض تعلیم کا قول نقل کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کے امرت کے ساتھ ایک جگہ رات میں بھی تھا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ امرت کے ساتھ اختلاط، میل جول اور دوستی بہت برا ہے، اس لیے کہ اگر کسی عورت کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے جائز طریقے سے خارج نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی امرت سے محبت ہو گئی تو لامحالہ یہ محبت حرام میں مبتلا کر دے گی. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علی اور علامہ قشیری نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی ہوئی آفت نوخیز لڑکوں کی صحبت ہے. ان کے الفاظ میں یہ اس راہ سلوک میں سب سے بڑی مصیبت اور خطرناک نوخیز لڑکوں کی صحبت اور ان کے ساتھ اختلاط. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ امرت کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو سمجھو کو اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور اس سے سخت نہار ہے، اس پر ہمارے تمام مسائل کا اتفاق ہے. حضرت شیخ واسطی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان بدبودار اور مردہ لاش، یعنی یہ جو نوخیز لڑکوں کو بدبودار اور مردہ لاش سے تعبیر کیا، اس طرف ڈال دیتا ہے، ہماری اس کو بدبودار اور مردہ سے تعبیر. پھر عطا مسری کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 ابدال سے ملا، 30، اور ان سے فیضیا ہوا، سب نے چلتے وسیعت کی کہ میری لڑکوں اور عورت سے وہ بہت دور رہے ہیں. ہمارے اخلاق کا عمل ہمارے سامنے ہے، اس زمانے میں بد احتیاطی کی وجہ سے یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے جس کی ابتدا بد نظری اور اختلاط سے ہوتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ حد درجہ احتیاط رکھی جائے، ہماری کے ساتھ اختلاط سے پرہیز کیا جائے، نہ تو ان سے بلا ضرورت گفتگو کی جائے نہ خدمت کی جائے، خصوصاً بدل کی خدمت کو قطعی طور پر ذہن کیا جائے. دینی اداروں کے ذمہ دار حضرات کو تو اس کا بہت لحاظ کرنا چاہیے کہ اس بد اخلاقی بد احتیاطی کی وجہ سے ان کی زندگی کا جو منصوبہ والا آئے گا اس کے ساتھ ادارے کی کتنی بڑی بڑھ جائے. لڑکوں سے اختلاط کی نمانا، حضرت امام حسن ابن زکوان فرماتے ہیں کہ تم مالداروں کے لڑکوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، ان کو ان میں ایسی ضرورت اور شکل نظر آنے لگے گی جو کنواری اور پوشیدہ لڑکیوں کی شکل اور فرق ہوتی ہے، زیادہ ان کے ساتھ اختلاط عورتوں کے ساتھ اختلاط سے زیادہ دوسرے کا باعث نہیں سکتا. حضرت سفیان فوری کسی ہمبم میں ضرورت کے لیے داخل ہو گئے تو ان کی خدمت اور پانی وغیرہ بھر کر دینے کے لیے خوبصورت قسم کا بیرش لڑکا پہنچ گیا. امام مسلم نے اپنے ساتھ سلامدہ مطالعین سے فرمایا کہ ان کو یہاں سے فوراً بحال کر دو، اس لیے کہ میں اپنی گاؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے اور اس قسم کے لڑکوں کے ساتھ 12-13 شیطان رہتے ہیں. حضرت امام عامر شعبی فرماتے ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے عبد القیس کا وفد آیا تو اس وفد میں ایک بے ریش خوبصورت لڑکا بھی تھا، آپ ساتھ نے فرمایا کہ اس کو پیچھے بٹھا دو، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم اس قسم کے لڑکوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئی. یہاں بہت زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ سید الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے پوری طرح پاک اور معصوم ہے، وہ کس قدر اہتمام سے اس لڑکے کو اپنے پیچھے بٹھا کر امت کی تربیت کے لیے تبدیل فرما رہے ہیں. حضرت امام محمد بن حنبل کے پاس کوئی آدمی اپنے بیریش خوبصورت لڑکے کو لے کر آیا، فرمایا تم اس کو کیوں لائے، آئندہ دوبارہ اس کو میرے پاس لے کر مت آنا. لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا آپ نے اتنے اہتمام سے منع فرمایا؟ جواب دیا کہ مجھے اپنے مشائخ اور اخلاق نے اس کی وصیت کی ہے کہ کبھی تمہاری مجلس میں کوئی بیریش داخل نہ ہونے پائے. امام موسلی نے فرمایا تقریباً 70 ایسے مشائخ نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ وہ سب کتب اور افراد کے درجے میں تھے. یہ جو ہماری کے ساتھ اختلاط اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے بڑی نگاہی کے معاملے میں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر خاص کر ہمارے اکابر یہاں کی ہماری سے اور ان کی طرح نگاہ کرنے سے بچنے کا بڑا نگاہ کی حفاظت کا بڑا اہتمام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمود حسن صاحب نور اللہ مقدم کے حوالے سے واقعہ نقل کیا اور حضرت کی زبان سے میں نے خود کئی مرتبہ سنا کہ حضرت بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ جو آدمی آئے حضرت وضو فرما رہے تھے اور دیکھا ایک کو تو دیکھ کر کے کہا کہ تمہارا تو کچھ دیا نہیں کسی ہے تو پرانا مریض تھا ذکر ہمیں غفلت کرتا تھا اور دوسرے کو دیکھ کر فرمایا ایک روگ تو اس کے دل میں ہے اور دوسرا اس کے ہاتھ میں کہ عقیدے بھی خراب تھے اور بد نظری کا شکار ہے یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے محسوس بھی کر دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی حاضر ہوا حضرت نے فرمایا نام نہیں لیا ایسے بیٹھے ہوئے فرمایا کہ کیا حال ہے لوگوں کا کہ وہ مجالس میں شرکت کرتے ہیں حاضر تو ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ایسے ہی لوگوں پر کھولتے ہیں جن میں لوگوں کے عیوب کو چھپانے کی صفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان ستاری کا جو اکابر اہل اللہ مظہر ہوتے ہیں نا انہیں کے سامنے لوگوں کے عیوب بھی کھلتے ہیں ہر ایک کے سامنے نہیں کھلتے تو بہرحال یہ جو ہے یہ بدنگاہی جو ہے اس سے بچنے کی حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں دو گاڑیوں کا دو ٹرینوں کا میل ہوتا ہے یعنی گویا کوئی بڑا اسٹیشن ہے جس میں ایک گاڑی کی ایک طرف جا رہی ہے جیسے سورت اسٹیشن ہے وہاں ایک گاڑی مروریات گاؤں ایک گاڑی جا رہی ہے بمبئی کی طرف دوسری گاڑی جا رہی ہے سورت کی طرف اور دونوں ٹرینیں وہاں ایک پلیٹ فارم پر ایک اس پلیٹ فارم پر دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑی ہے تو حضرت فرماتے ہیں اس موقع پر میں کبھی بھی دوسری ٹرین کی کھڑکی کی طرف نظر نہیں کرتا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہو اور وہ یہ سمجھ کر کے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اس کے چہرہ کھلا ہوا اور اس پر میری نظر پڑ جائے غیر اختیاری طور پر یہ جو اجنبیہ کے چہرے پر نظر پڑنے سے اپنے آپ کو بچانے کا اتنا زیادہ استعمال اندازہ لگائیے اگر ان افراد بناتے ہیں اور باقاعدہ عورتوں کے لڑکیوں کے معاملے میں اب وہ اس زمانے کی بات ان کے زمانے میں لوگ اپنی نقوانی لڑکیوں کو گھر کے اندر کے اس طرح رکھتے تھے بعض مرتبہ تو محلے کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے گھر میں لڑکی ہے پھر شادی ہوتی بھی سب پتہ چلتا اور کیا اس کا تو حال یہ ہو گیا کہ جو ہے مووی کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو سارا گھر تلاش کرتا چلے گا مغربی عورتیں بھی بچے بھی کہاں اور لڑکی کہاں مرغی کہاں اور لڑکی صبح سے گائے ہوئے شام تک نظر نہیں آتی کسی کو پرواہ کہ کہاں بھی یہ ہے یہ بہت آج جس ماحول میں ہم لگا دیا وہاں اس ماحول مجھے خود کیا ہے جس زمانے میں میرے دیوبند میں پہنچا تھا اس زمانے میں دیوبند میں کوئی عورت جو ہے بلا حجاب نظر نہیں آتا یہ جو ہے بیت الخلا صاف کرنے والی بندنیں وغیرہ وہ بھی ایسا گھنگھٹ ڈالی ہوئی ہوتی تھی کہ ان کا چہرہ نظر نہیں آ سکتا یعنی کوئی عورت نظر ہی اور وہاں اس زمانے میں تو دین میں تو عورتیں کہیں عورتوں کو بھی کہیں ادھر ادھر جانا ہوتا تھا تو دین میں نہیں رات رات میں بھی عام طور پر ڈولیوں میں جاتی تھی یا جو ہے وہاں جو رقشے ہیں بہت کم رقشوں میں ڈولیوں میں زیادہ جو آپ کا زمانے اب تو یہ سب وہاں بھی ختم ہوتا جا رہا ہے بمبے پر لگی تھی سیلاب جو ہے اس نے ہر جگہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا یہ حضرات اپنے آپ نگاہ کو بچانے کا اتنا زیادہ اہتمام کہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دار التصنیف میں جس کمرے میں آپ تصنیف فرماتے تھے لکھ رہے ہیں حضرت مولانا شبیر صاحب سے شبیر علی حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے جو خانقاہ کے ناظم کے سارا انتظام حضرت نے ان کو سونپ رکھا تھا کسی ضرورت سے انہوں نے کسی بیریش لڑکے کو کسی کام کے واسطے حضرت کے پاس بھیجا اور حضرت اپنے کام میں کمرے میں حضرت نے اٹھا کے لڑ فوراً کمرے سے باہر آ گئے اور مولانا شبیر علی کو تنبیہ فرمائی کہ اس طرح تنہائی کے اندر میرے پاس اس طرح میری لڑکے کو نہیں لے جانا حضرت خود فرماتے ہیں کبھی میں تنہائی میں کسی میری لڑکے کے ساتھ نہیں جاؤں حضرت خانی انتظاری کا تقوا آج ہمارا حال یہ کہ ہم اس طرح میں جا رہے ہماری نگاہیں تو پاک ہمارا دل پاک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرات مطالعات کو تاکید فرمائی اجازت اور حضرات کہاں کون حضرات مطالعہ کو تاکید کی جا رہی ہے, حضرات صحابہ سے رضی اللہ کہ ان کے قلوب پاک ہوں گے, آپ کے قلوب ان سے زیادہ پاک ہوگی. اس طرح کی باتیں یہ شریعت کو توڑنے والی بات ہے, جیسے اس کی اجازت نہیں ہے. اس طرح یہ شیطان آدمی کو اس کو مبتلا بھی کرتا ہے جو اپنی غلط حرکتوں کے یہ کرنے کے لیے, چھپانے کے لیے, پتہ لانے کے لیے. اس طرح کی بات ہے, یہ اور زیادہ بتائی کی چیز ہے, یہ اور زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا اس کو اور زیادہ پتہ لانا. ہمارے اکادمی کے یہاں نگاہ کی حال ہے, شیخ انتظاری کو بیان کرتا ہوں, حضرت مولانا یونس صاحب نامت کرتا ہوں, شیخ العبی ایک مرتبہ یہاں تشکیل لائے تھے, قوایا بخاری کا حسن دیا تھا, وہیں اس میں تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے مجھے قصہ سنا. تو ان کے ساتھی نے مولانا یونس صاحب فرماتے ہیں, ان کے ساتھی نے مجھ کو بتایا کہ میں چھوٹا تھا, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کمرے میں چوری ہوئی, کسی کے پیسے جو ہے وہ چوری ہو گئے. اب پیسے چوری ہوئے تو کمرے میں رہنے والے جتنے تھے ان سب کی جامع تلاشی, جیب تلاشی ہوتی ہے بھائی, جیب بتاؤ تمہارے سمجھنے میں کوئی نہیں تھی, کہا جیب تلاشی کی ضرورت پیش آئی. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خان خانی رحمۃ اللہ علیہ کا جلد بلفا میں سے ہے, اور مولانا ان کے ناظم تھے حضرت خالی صدی صاحب کے شیخ وہی ہیں, ان کا سلسلہ وہیں سے ہے. تو کیا وہ جامع تلاش کرنے لگے تو کہا میں اس وقت بے ہی تھا, تو مجھ سے حضرت نے پہلے یہ فرمایا کہ تم اپنی جیب یوں کر دو, کیا میرے پاس اس طرح کروائی, پھر آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا دیکھنے کے لیے, کیونکہ اگر یوں ہے اور ہاتھ ڈالیں گے تو انگلی لگے گی کہاں. کہ حضرات کتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں, کتنی زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, یہ بھائی آج ہمارا حال ہمارے پاس ہے ہی نہیں یہ دولت سے اس کو بتانے کے لیے, جو ہے ہم جو چیزیں بن چکے ہیں ضرورت ان چیزوں کا اہتمام. جب یہاں آئے ہیں اور اس سلسلے میں ہم راہ پر لگے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام, ہمیں شہر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے لیے بڑے اہتمام سے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے. جان کے یہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ بنظر کی احتیاط تمام قائم کیا ہے, اس مضمون کا تعلق تقوا سے اور اس میں کچھ اس کے مضامین آ بھی چکے ہیں, مگر اہتمام کی وجہ سے اور اطلاع کی وجہ سے نیند اپنے اکاڈی کا معمول اس میں لکھوانے کے واسطے مستقل لکھا رہا ہوں. اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں مومنین اور مومنات پر ان کی نگاہیں رکھنے کا حکم دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ ہم جس میں امرت بھی داخل ہے کی طرف نگاہ کو آنکھ کا بنا ارشاد فرمایا, کسی جگہ ارشاد نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگاؤ, نہ تو تین نظرتا نظر, یعنی اگر غیر اختیاری طور پر نظر پڑ گئی تو بس فوراً نظر کو ہٹانا, اور دوسری مرتبہ تو دیکھنے کی اجازت بھی نہ ہو. کسی پہن لقل اولا والے سب لقل ثانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی نگاہ تو معاف ہے دوسری تمہارے معاف نہیں ہے, تو بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ پہلی نگاہ کو جو دیر تک جو ہے روکے رکھو معاف نہیں, نگاہ تو چلتی ہے. یہ آپ کا جو ہے نا مسلسل دیکھنا یہ وہ ایک خیال نہیں ہے, کیا مسلسل چل رہا ہے, اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ پہلی نظر کو آپ جڑے رہیں گے تو وہ معاف نہیں, وہ آپ کا ناک اچھا آ گیا بھگوانی غیر اختیاری طور پر جو پڑ جاتی ہے فوراً ہٹانا ضروری ہے اور جو ہے وہ معاف کر, لیکن اس سے بھی بچ لیتا میں نے ابھی خان رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیوں, اس لیے کہ یہ غیر اختیاری نظر جو ہوتی ہے وہ بھی کبھی آدمی کا بیڑا غرق کرتی ہے, یعنی گناہ الگ چیز ہے اور اس نظر بد نظری کی وجہ سے نقصان کا ہونا الگ. جیسے ایک زہر ہے زہر تو کوئی آدمی جان بوجھ کر زہر کھائے گا تو کیا ہوگا, گنہ گار ہوگا نا, جان بوجھ کر زہر کھانا گناہ ہے اور نقصان بھی ہوگا. اور کسی آدمی کو کسی نے بھول سے زہر کھلا دیا, اس کو پتہ نہیں کہ زہر ہے, بے خبری میں کھا لیا تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن پیٹ میں جب جائے گا تو ایسا تو ہے نہیں کہ بیچارے نے بھول سے کھایا ہے, اس کے پیٹ میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, تو نقصان تو وہ کیسے رہے گا, مرے گا ضرور. تو بد نگاہی کی بد نظری بھی غیر اختیاری طور پر اول والے میں پڑی ہٹا لی, گناہ نہیں ہے, لیکن کبھی ایسی نظر کے نتیجے میں آدمی کیا ہو جاتا ہے, وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. شیخ یونسی کا واقعہ, ابو عبداللہ یونسی کا واقعہ آپ نے بار بار سنا, مسجد کے اندر بہت بڑے شیخ تھے جن کی خانقاہیں چلتی تھیں, بڑے محدث تھے, اور جا رہے تھے ایک مرتبہ اپنی جماعت کے ساتھ
اور کنویں کے اوپر لڑکیاں پانی بھر رہی تھی, وہاں اچانک ایک لڑکی کے اوپر نظر پڑ گئی, بس یہ اچانک کی نظر تھی, اسی نے ان کا معاملہ ختم کر, وہ برا واقعہ آپ نے سنا ہے. تو یہ بس اچانک کی نظر کی وجہ سے بھی آدمی کسی نے اس طرح ہوتا, اس لیے جو ہے آپ کوشش یہی ہوگی کہ غیر اختیاری طور پر بھی کسی پر ہماری نظر, مقصد یہ کہ اگر کتابیں نظر پڑ جائے بے ارادہ ہو تو وہاں پہ مجھے دوبارہ اس کی طرف دیکھنا یا نگاہ کو دبائے رکھنا معصیت.
بنانی برائی کر دیتے ہیں, برائی کرنے